بسم الله الرحمن الرحيم. معزز سامعین کرام، محترم مولانا عبدالعلیم خطیب صاحب ندوی کا سلسلے وار درس قرآن اسلامی افکار ڈاٹ کام میں پیش خدمت ہے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فقال طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. اما بعد، کل جو آیتیں تلاوت کی گئی تھی اس میں بتایا گیا تھا کہ یہودیوں کی ایک جماعت مستقل کوشش کر رہی تھی کہ کسی طرح سے مسلمانوں کو صحیح راہ سے دور کر دے، ان کے سامنے اپنی باتوں کو بھی الٹ پلٹ کر اس طرح سے پیش کرتی کہ لوگوں میں کنفیوژن پیدا ہو جاتا، اشتباہ پیدا ہو جاتا، حقائق کو چھپاتی تھی، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کرتے. اسی طرح سے اور بھی وہ سازشیں کیا کرتے تھے جن کا مقصد یہی ہوتا تھا کہ مسلمان کسی طرح سے اسلام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کنفیوژن میں پڑ جائے، ان کا اعتماد اٹھ جائے، اس کے لیے وہ کوشش کیا کرتے تھے. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں بھی، ان میں بھی ایک نمونہ اسی کا پیش کیا جاتا ہے کہ کس طرح سے وہ آپس میں سازشیں کر کے کوشش کیا کرتے تھے کہ مسلمانوں کو ان کے دین پر جمنے نہ دیا جائے، دین کے سلسلے میں ان کے دلوں میں شکوک اور شبہات پیدا کیا جائے تاکہ کسی طرح سے وہ دین سے دور ہو جائے. اب ایک ترکیب یہ بتائی کہ وقال طائفۃ من اہل الکتاب، یہود کتاب والوں میں سے ایک جماعت نے کہا. ظاہر بات ہے اس وقت مدینے میں یہودی آس پاس زیادہ رہا کرتے تھے، تو یہودیوں کے کچھ لوگوں نے آپس میں طے کر لیا کہ آمنوا باللذی انزل علی الذین آمنوا وجہ النہار، جو چیز ایمان والوں پر نازل ہوئی ہے صبح میں تم اس پر ایمان لے آؤ. وجہ کہتے ہیں چہرے کو، چہرہ چونکہ اوپر ہوتا ہے اسی لیے دین کی ابتدا کو وجہ کہا ہے، اس لیے کہ وہ وقت بھی خوبصورت ہوتا ہے جیسے چہرہ خوبصورت ہوتا ہے. تو کہا کہ جن کے ابتدائی حصے میں تم لوگ ایمان لے، یعنی ظاہر میں مسلمانوں کے سامنے یہ ظاہر کر دو کہ تم ایمان لے آ چکے ہو. وکفروا آخرہ، اور جن کے آخری حصے میں کفر اختیار کرو، یعنی صبح میں تو مسلمانوں کے سامنے ظاہر کرو کہ تم مسلمان ہو چکے ہو اور شام میں اسلام سے پھر جاؤ اور یہ کہو کہ ہمیں اسلام پر بھروسہ نہیں ہے، ہم دوبارہ اپنے مذہب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ مقصد کیا تھا؟ لعلہم یرجعون، وہ آپس میں یہی طے کرتے تھے کہ شاید اس طرح سے مسلمان اپنے دین سے لوٹ آئیں، پھر جائیں، دین کو چھوڑ دیں۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ مدینے کے جو مسلمان تھے، بلکہ مکے کے بھی جو لوگ تھے، وہ لوگ شروع سے اہل کتاب پر بھروسہ کیا کرتے تھے، یہودی آس پاس رہا کرتے تھے، علم کے معاملے میں ان پر بھروسہ کرتے تھے کہ یہ علم ہم سے زیادہ جاننے والے ہیں، ان کے پاس کتاب ہے، ان کے پاس معلومات زیادہ ہے۔ تو وہ آپس میں یہ کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ہم پر بھروسہ کیا کرتے ہیں اور ہم کو اہل کتاب کہتے ہیں، کتاب والے کہتے ہیں، جب ہم اس طرح سے تدبیر کریں گے کہ صبح میں ایمان لائیں ان کے سامنے اور شام میں ان سے کہیں کہ نہیں، ہمیں تمہیں دین پر، تمہارے دین پر بھروسہ نہیں ہے، ہم نے غور کیا تو ہمیں صحیح معلوم نہیں ہوا، تمہارے نبی وہ نبی نہیں ہے جن کی صفت ہماری کتابوں میں بیان کی گئی ہے، اس طرح سے مسلمانوں کو باور کیا کرتے ہیں۔ وجہ یہ تھی کہ مسلمان ان کی باتوں پر بھروسہ کرے، اس لیے کہ وہ جاننے والے ہیں اور اپنے دین کو چھوڑ دیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں تھا کہ اسلام اور ایمان ایک مرتبہ دل میں بیٹھ جاتا ہے تو ان لوگوں کی سازشوں سے نکلنے والا نہیں ہے۔ حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب قیصر کو خط لکھا تھا تو اس وقت تحقیق کے لیے انہوں نے مکے والوں کو بلایا تھا، اس میں حضرت ابو سفیان جو اس وقت اسلام نہیں لائے تھے وہ بھی موجود تھے، ان سے سوالات کیے تھے۔ اس میں ایک سوال یہ بھی تھا کہ جو لوگ ان پر ایمان لاتے ہیں کیا وہ اپنا ایمان چھوڑتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، ایمان دل میں اتر جاتا ہے تو پھر اس طرح کی بچوں کی حرکتوں سے وہ ایمان نکلتا نہیں ہے۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری حرکتوں سے مسلمان کنفیوژن میں پڑ جائیں گے اور چھوڑ دیں گے، ان کو یہ معلوم نہیں تھا کہ ایمان کی تاثیر کیا ہے، ایمان کی حقیقت کیا ہے۔ ایک مرتبہ دل میں اتر جائے تو پورا دل و دماغ بدل جاتا ہے، اب ان کے سامنے وہی چیز صحیح ہو جاتی ہے، باقی ساری چیزیں بیکار معلوم ہوتی ہیں، بے حیثیت معلوم ہوتی ہیں۔ تو اس لیے ان کا یہ دعویٰ چلنے والا نہیں تھا۔ اور پھر آپس میں یہ کہا کرتے تھے وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، آمَنَ يُؤْمِنُ بھروسہ کرنے کے لیے جانا، کہتے تھے کہ تم انہیں پر بھروسہ کرنا جو تمہارے دین کو ماننے والے ہیں، چاہے ایمان لانے والے معاملات میں ہوں یا اس نبی کی سچائی جو تمہاری کتابوں میں بیان کی گئی ہے اس کے بھروسہ کرنے کے سلسلے میں بھی تم دوسروں پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، اس سلسلے میں بھی کچھ کہنا ہو تو آپس میں کہنا، ان کے لوگوں سے نہیں کہنا۔ ان کو حسد بھی تھا کہ ہمارے خاندان کو چھوڑ کر دوسرے خاندان میں نبی کیسے آئے، یہ ان کو حسد تھا، جیسے پیچھے ان کی تفریح گزر چکی ہے۔ تبھی ہمارے پیچھے چلنا، فالو کرنا، کہا کہ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَن تَبِعَ دِينَكُمْ، تم صرف انہیں پر بھروسہ کرنا جو تمہارے دین کو ماننے والا، اور کسی پر بھروسہ مت کرنا، اور کسی کو نبی نہیں ماننا، اور کسی کو ہدایت یافتہ نہیں ماننا، اس لیے کہ نبوت ہمارے خاندان کی چیز ہے۔ اللہ نے فوراً جملے کو کاٹ کر کہا، قل، آپ کہیے، اِنَّ الْهُدَى هُدَى اللَّهِ، حقیقت میں ہدایت تو وہ ہے جو اللہ کی ہدایت ہے، آپ جس کو ہدایت کہہ رہے ہیں وہ ہدایت نہیں ہے، آپ اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، آپ صحیح نہیں ہیں۔ اصل ہدایت، ہدایت کے معنی صحیح راستہ دکھانا، تو صحیح راستہ دکھلانے کا جو پیغام حقیقت میں آتا ہے وہ اللہ کی طرف سے آیا، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر ان کی بات اللہ کوٹ کر رہا ہے، وہ کہتے تھے کہ ایوتا احد مثل ما اوتی، اس بات کو کبھی نہیں ماننا کہ تمہیں جو چیز دی گئی ہے اسی طرح کی چیز اور کسی کو دی جائے، یعنی تمہارے خاندان میں نبی آ چکے ہیں، تمہارے خاندان میں کتابیں نازل ہو چکی ہیں، اب یہ چیز کسی دوسرے کو ہو جائے، یعنی اللہ کے رسول جو دوسرے خاندان سے ہیں ان کو نبوت مل جائے، ان پر کتاب نازل ہو جائے، اس کو کبھی باور نہ کرنا. او یحاجوکم عند ربکم، حاج دینا بحث مباحثہ کرنا، دلیل دینا، یہ لوگ تمہارے پروردگار کے پاس تمہارے خلاف بحث و مباحثہ کریں، دلیل پیش کریں، اس کو قبول نہ کرنا. یعنی نبوت ہوگی تو تمہارے خاندان میں، اس کو کبھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہونا کہ دوسرے خاندان میں بھی، جیسے تمہارے خاندان میں نبی آ چکا ہے دوسرے خاندان میں بھی نبی آ جائے، جیسے تمہارے خاندان میں معجزے دیے گئے ویسے اور کسی کو دیا جائے، جیسے تمہارے خاندان میں کتابیں نازل ہو چکی اور کسی پہ نازل ہو جائے، اور یہ لوگ کل آخرت میں اللہ کے پاس تمہارے خلاف گواہی دینے والے بن جائے. یہ کسی کے بارے میں تم تصور قبول نہیں کرنا. یہ عقیدہ صرف تمہارے خاندان کے ساتھ رہے، اور کسی کی بات اس سلسلے میں ماننا نہیں، اس سلسلے میں اور کسی پر بھروسہ نہیں کرنا. یہ آپس میں طے کرتے تھے. اللہ نے جواب دیا، قل آپ کہیے، ان الفضل بيد الله، انعامات اور فضائل تو اللہ کے ہاتھ میں ہیں، کس پر انعام کرنا چاہیے کس پر انعام نہیں کرنا چاہیے یہ اللہ کا اختیار ہے. نبی کس کو بنانا چاہیے کس کو نہیں بنانا چاہیے، کتابیں کس کو دینی چاہیے کس کو نہیں دینی چاہیے، معجزے کن پر اتارنے چاہیے کن پر نہیں اتارنے چاہیے، یہ تم بیٹھ کر تو نہیں کرتے. یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. تمہارے خاندان میں انبیاء بہت سے بھیجے، اب دوسرے خاندان میں اللہ نے بھیج دیا، تم کون روکنے والے ہو؟ اللہ کا اختیار ہے، اللہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. ان الفضل بید اللہ، کہ فضائل خوبیاں یہ سب اللہ کے ہاتھ میں ہیں. یؤتیہ من یشاء، وہ جس کو چاہے دے سکتا ہے. اللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت رکھنے والے، ہر طرح کا علم رکھنے والے ہیں. یعنی اللہ کی حکومت بہت بڑی ہے، اللہ کا علم بہت بڑا ہے، اللہ کی دولت بہت بڑی ہے، اللہ کے انعامات بہت زیادہ ہیں. وہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں کس کو دیا جائے، کس کو نبی بنانا بہتر ہے کس کو نبی بنانا بہتر نہیں ہے، کس پر کتاب نازل کی جائے کس پر کتاب نازل نہ کی جائے، وہ اللہ جانتے ہیں. اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ کو زیادہ معلوم ہے کہ رسالت کس کو دی جائے، رسول کس کو بنائے، یہ اللہ جانتے ہیں. تم کون فیصلہ کرنے والے، ہمارے خاندان میں ہو تو ماننا، ان کے خاندان میں ہو تو نہیں ماننا، یہ تقسیم کرنے والے تم کون ہو؟ یختص برحمتہ من یشاء، اپنی رحمت سے جسے چاہے وہ مخصوص کر سکتا ہے، اپنی رحمت سے وہ جسے چاہے مخصوص کر سکتا ہے، وہ جسے چاہے انعام کے لیے خاص کر سکتا ہے، نبی بنانے کے لیے خاص کر سکتا ہے. آپ کو پوچھنے کا اختیار نہیں ہے، کسی خاندان کی یہ جاگیر نہیں ہے، اس کا اختیار وہ جسے چاہے دے سکتا ہے. اللہ ذو الفضل العظیم، اللہ تعالیٰ بڑے فضل والے ہیں، وہ اپنا فضل جس پر چاہے اتار سکتے ہیں. بہرحال ان آیات میں اللہ نے یہی بتایا کہ ان کے دل میں کتنا بغض تھا، کتنی نفرت تھی، اس طرح کا حسد کیا کرتے تھے کہ وہ نبوت کو اپنے خاندان کی جاگیر کہا کرتے تھے، اپنے خاندان کے علاوہ اور کسی کو نبوت ملے اس پر بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھے. ان کے خاندان کے علاوہ اور کوئی خاندان والا اللہ کے پاس غالب آ جائے اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے. اسی حسد میں وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طرح سے جھوٹ موٹ کا اسلام لوگوں کے سامنے ظاہر کریں اور پھر اسلام سے دور ہو جائیں، تاکہ لوگ خود کنفیوژن میں پڑ جائیں کہ ہم جاننے والے اہل کتاب، جب ہمارے نزدیک یہ نبی صحیح نہیں ہے تو تمہارے نزدیک کیسے صحیح ہو سکتا ہے. یہ داؤ لگانے کی کوشش کیا کرتے تھے، لیکن ان احمقوں کو یہ نہیں معلوم تھا کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ہے. جب اس کی محبت دل میں اتر جاتی ہے تو پھر وہ باہر نہیں نکلتی، ایمان دل میں آ جاتا ہے وہ باہر نہیں جاتا ہے. اور دوسری چیز، نبوت اللہ کا انعام ہے، کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں. تمہارے خاندان میں خصوصیات کی، تمہارے خاندان میں نبیوں کو اتار دیا، اب تمہارے خاندان سے اس خصوصیات ختم ہو گئی، لائق نہیں رہا تمہارا خاندان، تو اللہ نے دوسرے خاندان میں نبی اتارا. تیسری چیز بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت دینے کا اختیار اس کا، وہ فضل کرنے والا، وہ انعام کرنے والا، وہ جس پر چاہے انعام کر سکتا ہے، کسی خاندان کی جاگیر نہیں ہے. تو بہرحال ان کے اندر کیا مشورے ہوتے تھے، کیا پلان وہ کیا کرتے تھے، کس طرح سے سازشیں کیا کرتے تھے، اس کا بھانڈا اللہ نے پھوڑ دیا اور کچھ چیزیں یہاں پر ظاہر کر دی. اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ عطا فرمائے، قرآن کو صحیح سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق.